بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی لطف ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسے دور میں, تاریخ کے ایک ایسے سنہری دور میں اس دنیا میں بھیجا ہے جہاں پر دین اسلام کی عزت اور سربلندی لوگوں کے سامنے واضح ہو رہی ہے. اسلام نے جن اہداف کی خاطر انبیاء کرام علیہ السلام کو, ان کے پیغام کو پروردگار عالم نے ارسال فرمایا تھا ان سب کو, وہ اہداف ہمیں اب پورے ہوتے نظر آنے. ایسے امام کے دور میں کہ جن کی تشریف آوری پر پوری دنیا پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پرچم لہرائے گا, اور ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہم ان امام کی تشریف آوری کو اور نزدیک ہوتا دیکھ رہے ہیں. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے, اظہار عقیدت کے لیے, تجدید عہد کے لیے اور شہید بزرگوار کی روح کی مزید عظمت کے لیے, ان کے راستے کی پیروی اور تسلسل کے وعدے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اس کے ساتھ انتہائی خدا نے متعال کی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں پاکستان کے اندر بھی ایسی عظیم و شان شخصیتیں دیکھنا نصیب فرمائی ہیں, اور میں سوچتا ہوں اس اعتبار سے یہ دور سنہری دور ہے کہ آپ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اور ملکی سطح پر بھی ایسی شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں جن سے رہنمائی حاصل کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہے, جن کے خلوص, جن کی خدمات, جن کی صلاحیتوں کا پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے. اور اگر پاکستان میں ایسی چند شخصیتوں کو ذکر کے لیے انتخاب کیا جائے تو کم سے کم دو عظیم الشان شخصیتوں کو, جن کی تصویریں آپ یہاں پر جا بجا لگا دیکھ رہے ہیں, ایک علامہ عارف حسین حسینی کی شخصیت اور دوسرا ڈاکٹر محمد علی نقوی کی شخصیت, دونوں شہداء کی ارواح کی مزید بلندی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. لیکن اعزان محترم, ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی بڑی شخصیت کے سامنے جب آپ میں اور آپ پہنچتے ہیں تو نام کا ذکر کرنا بہت آسان ہے. البتہ یہ بات خود خدا نے متعال کی ایک لطف و کرم کی نشانی ہے کہ 19 سال گزر جانے کے باوجود ایک آدمی کا نام اس عظمت کے ساتھ لیا جائے. کوئی خدا نے متعال کا ارادہ یقیناً ہونا چاہیے کہ وہ چاہے کہ ان کے نام کو زندہ رکھے, اس کے نظام ہدایت کے اندر یقیناً اس نام کے زندہ رہنے پر کچھ نہ کچھ اثر ہوگا کہ اس نے پرخلوص دلوں کے اندر اس نام کو زندہ رکھا اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کا ذکر بار بار کریں. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, نام کا ذکر کرنا آسان ہے لیکن جو مشکل کام ہوگا وہ یہ کہ کام کو کیسے باقی رکھا جائے. دو مرحلے ہیں جو مشکل مرحلے ہمارے لیے ثابت ہوں گے. میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بڑی تنظیم, ایک بڑی آرگنائزیشن اس بات کی ٹھان لے کہ اس نے ہر سال کسی دن کو منانا ہے تو یہ کام آسان ہے, گرچہ پریکٹیکلی یہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات, لیکن پھر بھی یہ کام آسان ہے. لیکن اس سے بڑھ کر دو بڑے کام ہیں کہ جو شاید اس کے مقابلے میں انتہائی مشکل ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس شخصیت کی فکر کو نپے تلے بالکل انداز میں سمجھنے کی کوشش کرنا, اور دوسرا وقت گزر جانے کے باوجود اس شخصیت کا جو اثر اس دنیا میں پڑ جانا چاہیے تھا اس اثر کو حاصل کرنا. آپ کے پاس 19 سال کا فاصلہ ہے. اگر میں صرف دنیاوی اعتبار سے ذکر کروں تو اس وقت پوری دنیا کی معلومات تقریباً 3.5 سال میں ڈبل ہو رہی ہے. 19 سال کے اندر دنیا کی معلومات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. اگر آج ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہوتے, آج وہ کس کام کو انجام دے رہے ہوتے 19 سال کی تبدیلی کے بعد؟ آپ اس کام کو آسان کام نہیں پائیں گے. اس کام کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ ان دونوں کاموں کے لیے انتہائی ضروری ہوگا کہ آپ شہید کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ہمارے پاس جو ایک بہت بڑی مشکل پیش آئے گی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہ جن افراد کو یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ شہید کی شخصیت کو سمجھیں انہوں نے یقیناً اپنی آنکھوں سے شہید کو نہیں دیکھا ہوگا. آپ جو جوان یہاں پہ تشریف فرما ہیں شہید کو دنیا سے گئے ہوئے 19 سال ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے وہ افراد کی جن کی عمریں 25 سال سے کم ہیں انہوں نے شہید کے ساتھ کوئی پرسنل انٹریکشن نہیں کیا ہوگا, یا اگر کیا بھی ہوگا تو ان کے اپنے عدم بلوغ کی وجہ سے وہ نہیں سمجھ پائے ہوں گے کہ شہید کیا کہنا چاہ رہا ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا آپ کے اور میرے سامنے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس مشکل میں پہنچیں کہ ہمارے پاس شہید کی شخصیت کو بیان کرنا مشکل ہو جائے, ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم شہید کی شخصیت کو واضح کریں, ان کے عناصر کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جوانوں کو دیکھتے ہوئے کہ جو یقیناً شہید کے راستے پر چلنے کی خواہش اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں, ان کی تمنا اپنے اندر رکھتے ہیں, ان کے سامنے چند نکات عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہم شہید کی شخصیت کا انالیسس کریں تو کون سی وہ عناصر ہوں گے جس پر عمل کیے بغیر آپ شہید کی شخصیت کو نہیں حاصل کر پائیں گے. مثلا ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے MBBS ڈاکٹر تھے, تو کیا جو بھی شہید کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کو MBBS کرنا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ وہ عنصر نہیں ہے جو مستقل عنصر ہو, جس پرماننٹ پیرامیٹر ہو کہ اس کے اوپر چلے بغیر آپ شہید کے راستے پہ نہیں چل سکتے. نہیں, آپ انجینئر ہو کے بھی چل سکتے ہیں, آپ سوشل سائنسز پہ کام کرتے ہوئے بھی چل سکتے ہیں, لیکن آپ کو نکالنا ہوگا کہ شہید جو آج سے 19 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت ان کی عمر تقریباً 42 سال تھی, اس وقت تک ان کی شخصیت کے اندر کون سے ایسے عناصر آ چکے تھے جو اب آپ کے اندر آنا بہت ضروری ہیں, اور اگر آپ کے اندر نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شہید کے اس راستے کو فالو نہیں کر پائیں گے. اور یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نے, اور اس کے اوپر خوب توجہ فرمائیے گا کہ کہیں کوئی غلط فہمی کا سبب نہ بن جائے, اگر آپ نے شہید کی شخصیت سے عناصر کو نکالا اور اس پر محدود ہو گئے تب بھی ایک مشکل میں آپ مبتلا ہو جائیں گے, اور وہ یہ کہ شہید کی شخصیت 20 سال پہلے کی شخصیت تھی, آپ کو اپنے آپ کو اگلے 20 سال کے لیے تیار کرنا ہے. اس 20 سال کے اندر بہت سارے تجربات اعلیٰ ترین شخصیتوں کی سطح پر اوپر, اور اگر ایک نام لوں دنیا کے اندر تو رہبر معظم جیسی شخصیت گزشتہ 25 سال کے اندر 30 سال کے اندر اپنے آپ کو مسلسل ظاہر کر رہی ہے. آپ کو ایکسٹریکٹ کرنا پڑے گا کہ ان گزشتہ 20 سالوں کے اندر کون کون سی تبدیلیاں آئی ہیں, ان تبدیلیوں کو اس شخصیت کے اوپر اور اضافہ کرنا پڑے گا آپ کو, تب کہیں جا کر آپ عصر حاضر میں ڈاکٹر نقوی کی شخصیت کے اوپر چلنے کا دعویٰ کر سکیں گے, ان کے راستے کو فالو کرنے کا دعویٰ کر سکیں گے. تو چند عناصر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ توجہ سے سماعت فرمائیں, خدا آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ایک بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. چار ایسے عناصر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتے ہیں کہ اگر ایک کو بھی کم کیا تو ڈاکٹر نقوی نہیں ہو پائے گا, یہ کچھ اور ہوگا. البتہ میں نے کہا اس چار پہ محدود نہیں ہونا ہوگا, آپ کو 20 سالہ اضافی تجربے کو بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا, لیکن ان چار کے بغیر آپ ڈاکٹر نقوی کی شخصیت کو میرا اپنے خیال ہے کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. اس شخصیت کے اندر پہلا نقطہ اور ہر نقطے کے مد مقابل جو منفی صفت ہو سکتی ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ اعلیٰ پائے کا دینی شعور ہے, صرف دینی شعور نہیں اعلیٰ پائے کا دینی شعور. آپ کے پاس بہت سارے MBBS ڈاکٹر ہو سکتے ہیں, آپ کے پاس بہت سارے سرجن ہو سکتے ہیں, بہت سارے سوشل ایکٹیوسٹ ہو سکتے ہیں, بہت سارے پولیٹیشنز ہو سکتے ہیں, لیکن جو چیز آپ کے پاس مشکل میں سے ملتی ہے وہ یہ کہ کس کے اندر دینی شعور ہو اور اعلیٰ پائے کا دینی شعور ہو. دینی شعور کے اوپر میں نے اکتفا کیوں نہیں کیا؟ کوئی شخص تسبیح پکڑ لے, نمازیں پڑھتا رہے, قرآن کریم کی آیات کا تذکرہ کرتا رہے, ہمارے لیے دینی شعور کے طور پر اتنا کافی ہے. یا اگر مثال کے طور پر کوئی چند کتابوں کے ریفرنسز دے دے تو وہ ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی اسکالر کہنے کے لیے کافی ہے. اعلیٰ پائے کا دینی شعور میں کسے تعبیر کروں گا؟ وہ جو دین کو سمجھے عصر حاضر کی مشکل کا اس شعور کی روشنی میں ڈائیگنوس کرے. آج کی مشکل دینی تعلیمات کی اعتبار سے کیا ہے؟ اور یہ جو ڈائیگنوس کرنے کا ایشو ہے, اور یہ اتفاق ہے کہ ڈاکٹر صاحب ظاہر ایم بی بی ایس ڈاکٹر نے, اور وہ بیماریوں کو, جسمانی بیماریوں کو بھی ڈائیگنوس کر رہے تھے اور معاشرتی بیماریوں کو بھی دینی شعور کے نتیجے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ جو عنصر ہے یہ اگر آپ کے اندر نہیں ہوا آپ ڈاکٹر نقوی کی شخصیت کو حاصل نہیں کر پائیں گے. بس اگر آپ نے چند کتابیں پڑھی ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ کافی ہے, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو ان کتابوں کے پیچھے اس کی گہرائی تک پہنچنا پڑے گا, ان گہرائیوں کے اندر اسلامی اصولوں کو سمجھنا پڑے گا, ان اسلامی اصولوں کو دیکھتے ہوئے معاشرے کی مشکل کو بھانپنا ہوگا کہ معاشرے کی اصلی مشکل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کہاں پر بنی ہوئی ہے. آپ اس بات کو دیکھنے کی کوشش کیجئے گا کہ آپ کے معاشرے کی مشکل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا دولت کی کمی ہے, آیا طاقت کی کمی ہے, آیا حکمت عملی کی کمی ہے, یا دین کے کسی اور فیکلٹی کی کمی ہے جو ہمارے معاشرے کو کمزور کیے دے رہی ہے. پھر ایک کمی اس 20% میں ہے جس سے آپ کا تعلق ہے, اور کچھ کمی اس 80% کے اندر ہے جس کا آپ کا بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو دونوں کو جج کرنا ہوگا. بس پہلا عنصر جو آپ کو چاہیے ہوگا وہ اسلامی تعلیمات چاہیے ہوں گی, اور اسلامی تعلیمات سادہ سطح پہ نہیں چاہیے ہوں گی, آپ کو اعلیٰ پائے کی سطح پر چاہیے ہوں گی اسلامی تعلیمات, دینی شعور, ورنہ آپ اس مشکل کام کو انجام نہیں دے سکیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں شہید نقوی کی شخصیت کا پہلا عنصر تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دوسرا بہت بڑا معاملہ, آپ انسانوں کے اندر دو قسم کے انسانوں کو فوراً تشخیص دے سکیں گے. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو رد عمل کے اوپر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ریاکشنری فورسز ہوتی ہیں. آج اگر بارش ہو گئی تو میں یہ کر لوں گا, اور دھوپ نکل آئی تو میں یہ کر لوں گا. آج اگر پیسے ہوئے تو میں یہ کروں گا, اور پیسے نہیں ہوئے تو یہ کروں گا. یہ شخص ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم کے اوپر چلے گا, یہ ہمیشہ ریاکشن دے سکے گا. جس طرح لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے جو صرف ریاکشن دے رہا ہوتا ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جو سوچتا ہے اگر ہاتھ میں پیسے آ گئے تو میں یہ کروں گا, اور دوسرا یہ سوچتا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے, اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے, تو مجھے منصوبہ بنانا پڑے گا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. یہ دو قسم کے انسان ہیں ہمارے پاس. اسی طرح قومیں دو قسم کی نکل آئیں گی آپ کے سامنے. ایک وہ قوم ہوگی جو ریاکشن دیتی رہے گی, آج چونکہ یہ ہو گیا تو میں یہ کر لیتا ہوں, کل کچھ اور ہو گیا تو دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. ریاکشن دینے والی قوم ہمیشہ دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بنے گی. قوم کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ وہ اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لے, اپنے مقدر کو اپنے ہاتھ میں لے. چیزوں کے نہ ہونے کو مقدر ہاتھ سے جانے کا بہانہ نہ بنائے. اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو چیلنج یہی ہے کہ اس کو ہاتھ میں لانا کیسے ہے. یہ معذرت پیش نہیں کی جا سکتی کہ چونکہ میرے پاس یہ نہیں تھا لہذا میرا مقدر کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا. یہی تو چیلنج ہے, نہیں تھا تو لے کر آئیے. آپ کے پاس پاکستان کے اندر سیاسی طاقت نہیں ہے لہذا دوسری جماعتیں آپ کے ساتھ کھیل رہی ہیں. چیلنج یہی ہے کہ آپ سیاسی طاقت لے کر آئیے. اور اگر آپ یہ کہیں چونکہ سیاسی طاقت نہیں ہے دوسرے ہم سے کھیل رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ ریاکشنری فورسز ہیں, آپ پلانر نہیں ہیں. جو شہید نقوی کی شخصیت کا دوسرا عنصر مجھے سمجھ میں آتا ہے, وہ ریاکشن دینے والے نہیں تھے, وہ پلاننگ کرنے والے تھے. دینی شعور کے نتیجے میں معاشرے کی مشکلات کو بھانپتے تھے, اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے تھے, اس کو دیکھنے کے بعد سوچتے تھے اب اس مشکل کا حل کس منصوبہ بندی کے ذریعے حاصل کیا جا سکے گا. میں آپ سے قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ جو شہید نقوی 20 سال پہلے کر رہے تھے بے عین ہی وہی کام آپ 20 سال کے بعد کریں، آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں گے اگر آپ یہ کام کریں گے، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا ان کے منصوبوں کا انالیسس کیجئے اور دیکھیے اس زمانے کی مشکل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کیا حل پیش کیا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے سوچئے گا کہ 20 سال بعد کے لیے میں کیا حل پیش کر سکتا ہوں۔ میں کبھی آپ سے یہ سادہ بات نہیں کہوں گا کہ جو ڈاکٹر نقوی کر رہے تھے بے عین نہیں وہی کام آپ کریں، آپ 20 سال پہلے چلے جائیں گے اگر آپ یہ کام کریں گے، آپ کو آگے کا سوچنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 20 سال پہلے سے سیکھ کر 20 سال آگے کی مشکل کو حل کرنا ہے، آپ کو 40 سال کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے سادگی سے یہ کیا کہ جو ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے میں وہ کروں گا، تو آپ 40 سال پیچھے چلے جائیں گے 20 سال کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے، آپ کو بہت ہوشیاری دکھانی پڑے گی۔ تو آپ فوراً جا کر یہ جائزہ لینے کی کوشش کیجئے، اگر ڈاکٹر نقوی پلانر تھے اور یقیناً پلانر تھے، وہ اپنی پلاننگ کس طریقے سے کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر ہم بہت واضح طور پر دے سکتے ہیں کہ 3 پیرامیٹر کے اوپر شہید نقوی کی پلاننگ ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک علم اور تعلیم کی سطح پر، دوسرا سیاست اور اجتماعیات کی سطح پر، اور تیسرا اقتصاد اور دفاع کی سطح پر۔ آپ ان 3 پیرامیٹرز میں، معاشرے کے 3 پیرامیٹرز میں ان کی 20 سال پہلے کی پلاننگ کا جائزہ لیجئے اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگلے 20 سال کے لیے آپ کا منصوبہ کیا ہے۔ اسی میں ان منصوبوں کا جائزہ بھی لیجئے گا جو ڈاکٹر نقوی کے ذہن میں تھے لیکن عمل میں نہیں آ سکے، ان کا بھی جائزہ لیجئے گا۔ ان میں سے کچھ منصوبے آبسولیٹ ہو چکے ہوں گے اور کچھ منصوبے یقیناً آج بھی زندہ ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے شہید نقوی منصوبہ بندی قوم کے مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے باضابطہ کمیٹی کا حصہ بن کر کام کر رہے تھے، جو کمیٹی بعد میں نہیں رہی، لیکن یہ وہ کام ہے جس کی ضرورت ابھی بھی ہے، طریقہ کار کچھ اور ہو سکتا ہے، یہ منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ تو دوسری چیز جو شہید نقوی کی شخصیت میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ پلاننگ ہے، اور اس پلاننگ کو دیکھتے ہوئے میں اپنے طور پر کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب پروفیشن کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے اور اپنے لگن اور اپنے جذبے کے اعتبار سے سوشل آرکیٹیکٹ تھے، سوشل آرکیٹیکٹ تھے، معاشرے کی تعمیر کے ماہر تھے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اسی موقع کے اوپر تھوڑا سا روکتے ہوئے مجھے کہ جو ایک کمی کم از کم مجھے اپنی طلبہ تنظیموں کے اندر نظر آتی ہے، مجھے کہ ہماری طلبہ تنظیموں میں زیادہ تر بچے سوشل آرکیٹیکٹ کے فن سے محروم ہیں۔ ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں، اکاؤنٹنسی سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا جو آپ کی اسپیشلائز فیلڈ ہے یعنی سوشل سائنسز، اس کے کتنے آرکیٹیکٹ آپ کے پاس ہیں؟ بدقسمتی سے یہ ہماری کمی ہے اور یہ ہمیں کسی نہ کسی صورت میں پورا کرنا ہوگا ڈاکٹر نقوی کی اس منصوبہ بندی کو دیکھتے ہوئے۔ تو دوسرا پوائنٹ جو سمجھ میں آتا ہے، پہلا پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دینی شعور، اعلیٰ پائے کا دینی شعور۔ دوسرا پوائنٹ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ منصوبہ بندی تھی۔ اگر آپ کی منصوبہ بندی صحیح نہیں ہے، آپ ڈاکٹر نقوی کے راستے کے اوپر نہیں چل پائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ان دو خاصیتوں کو رکھتے ہوئے ایک مرحلہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بہترین فلاسفرز ہوتے ہیں، بڑے اچھے منصوبہ بنانے والے ہوتے ہیں، صرف ایک مشکل کے ساتھ، میدان عمل کے اندر صفر ہیں۔ کتاب لکھنے کا فن اچھا جانتے ہیں لیکن کتاب پر عمل کروانے کے فن میں کوئی آگہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نقوی کی جو تیسری خاصیت مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ دین سے ڈیپتھ لے رہے تھے، اپنی ذات سے ویژن لے رہے تھے اور خود عمل میں اتر کر اجرا کر رہے تھے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، وہ دو بھی بہت مشکل کام ہیں۔ ایک دین کی ڈیپتھ لینا آسان کام نہیں ہے، دین کے راستے پر چل کر منصوبہ بندی کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ چیز 35 سال 40 سال پہلے کو سوچے، جہاں یہاں قحط الرجال ابھی ہے تو وہاں رجل تھا ہی نہیں اصلا۔ آج ہمارے پاس لوگوں کی کمی ہے تو 40 سال پہلے کیا تھا؟ پھر کچھ بھی نہیں تھا، ہم لوگ صحرا میں کھڑے تھے۔ اس صحرا میں کھڑے ہو کر ایک آدمی خود ہی سوچے، خود ہی منصوبہ بنائے، خود ہی عمل میں لے کر آئے، یہ انبیاء کا کام ہے۔ کیوں عمل میں آنا انبیاء کا کام بنتا ہے؟ کیوں عمل میں آنا مشکل کام بنتا ہے؟ کتاب لکھنے میں کسی کی مزاحمت نہیں اٹھانی پڑتی، معاشرے میں اترتے ہیں تو پورا معاشرہ سامنے مد مقابل پہ ہوتا ہے۔ پھر آپ اپنے ہم فکر لوگوں کو لے کر چلنے کی کوشش کریں، یہ آسان کام ہے۔ آپ مخالفین کے درمیان چلے اور ہم فکر بنا لیں، یہ انبیاء کا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ وہ 40 سال پہلے پاکستان جیسے فکری صحرا کے اندر کھڑے ہوئے، انہوں نے نظریاتی اسلام کا نعرہ بلند کیا، ولایت فقیہ کے پرچم کو بلند کیا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی بات سمجھنے والا نہیں ہے۔ اس عالم تنہائی کے اندر وہ چلے اور پوری تحریک ایجاد کر دی۔ آپ اس میں انبیاء کی جھلک نہیں دیکھ رہے؟ یہ کام دنیا کے سخت ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اجرا کیا کیسے کیا جائے؟ اور اجتماع کے اندر اجرا کرنے کے لیے اکیلے نہیں کھڑے ہو سکتے آپ، ایک کتاب لکھنے کے لیے آپ اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ منصوبہ بندی بھی ٹیم ورک ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اچھا پلانر، ماسٹر پلانر اکیلے کھڑے ہو کر منصوبہ بندی کر لے، لیکن کیا کھڑے ہو کر، اکیلے کھڑے ہو کر معاشرے کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو سب کا ساتھ لینا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ کام کرتے ہیں آپ کو صبر ایوبی چاہیے ہوتا ہے۔ پھر اس کو میں کہہ رہا ہوں، یہ بہت سخت کام تھا۔ وہ پہلے دو کام بھی سخت تھے، لیکن یہ تیسرا کام کیوں سخت تھا؟ اس میں صبر و تحمل بہت زیادہ چاہیے، بہت زیادہ صبر و تحمل چاہیے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، انسان کو زیادہ اذیت دشمنوں سے نہیں ملتی، زیادہ پریشانی دوستوں سے ملتی ہے۔ انسان دشمنوں سے اتنا نقصان نہیں اٹھاتا جتنا دوستوں سے زخم کھاتا ہے۔ اور میں نہیں ملا ہوں بہت زیادہ ڈاکٹر نقوی سے، بہت کم انٹریکشن رہا ہے۔ میں ایران میں تھا، جب وہ آتے تھے وہاں پر تو انٹریکشن ہوتا تھا، لیکن میں قطعاً کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے دل کے اندر دیکھ رہے ہوں گے، ان کو پتا ہوگا ان کو زیادہ زخم دوستوں سے لگے ہوں گے۔ آپ جب معاشرے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ دشمن کو دشمن سمجھتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ دوست آپ کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے جا کے نماز شب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا دل جل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ابھی بھی دین کا نام لے رہا ہے اور میرے پیچھے سے چھری گھونپ رہا ہے۔ آدمی متحیر ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، مجھے ڈاکٹر صاحب نے کبھی کچھ نہیں کہا ہوگا، لیکن میں قطعاً کہہ رہا ہوں یہ یقیناً ان کے ساتھ ہوا ہوگا۔ اس خاطر یہ کام بہت مشکل کام ہے۔ بس تیسرا معاملہ، اجرا چاہیے۔ اجرا کے اندر کیا مشکل ہے؟ آپ امپلیمنٹ کرنے آتے ہیں اپنے منصوبے کو، آپ کو تین مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر ایک، جو سمجھنے والے نہیں ہیں ان کو ساتھ دے کے چلنا پڑتا ہے، جبکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ نمبر دو، دوستوں کی بے وفائیاں اٹھانی پڑتی ہیں، اس کے اندر آپ کو صبر دکھانا پڑتا ہے، تحمل دکھانا پڑتا ہے۔ نمبر تین، آپ کی جان ہتھیلی کے اوپر رکھی ہوتی ہے، آپ کو یہ شجاعت دکھانی پڑتی ہے۔ اجرا کے اندر یہ تین مشکلات آپ کے سامنے فوراً آتی ہیں، اور وہاں پر آپ کا کام سخت ہوتا ہے۔ تو مجھے جو ابھی تک سمجھ میں آیا، شہید نقوی کی شخصیت میں یہ تین پیرامیٹر سمجھ میں آئے۔ نمبر ایک، اعلیٰ پائے کا دینی شعور، اور اس دینی شعور کے ساتھ ظاہر دینی عمل بھی ہے، صرف شعور کافی نہیں ہے، آپ دینی عمل بھی کر کے دکھائیں۔ دوسری بات جو سمجھ میں آئی، ان کی منصوبہ بندی، اور تیسری بات جو سمجھ میں آئی، ان کا اجرا۔ اور اجرا کے درمیان تین امور سمجھ میں آئے، ایک تو کم عقل کم فہم لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، دوستوں کی بے وفائی اور تیسرا دشمن کے سامنے شجاعت کے ساتھ ڈٹنا، یہ اجرا کا ایک حادثہ بنتا ہے. اب چوتھی صفت پہ منتقل ہوتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چوتھی چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے ڈاکٹر نقوی کی شخصیت کے اندر ہے، اور اگر کوئی ان کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے یقیناً اس کو فالو کرنا پڑے گا، وہ بالاخص جوانوں کے ساتھ انٹریکشن ہے. پوری دنیا کے اندر جوان ایک چیلنج ہوتا ہے، ہم سب کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے جوان کے اندر ایک پوٹینشیل ہے، جوان کے اندر ایک انرجی ہے، لیکن جوان کے اندر چینج بھی ہے. پوری دنیا جوانوں کے پوٹینشیل کا اعتراف کرتی ہے، پوری دنیا جوانوں کی انرجی کا اعتراف کرتی ہے، لیکن پوری دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے اس کو راستے کے اوپر باقی رکھنا آسان کام نہیں ہے. ڈاکٹر نقوی ان منفرد شخصیتوں میں سے ہیں پاکستان کے جس نے اپنے زیادہ تر کام کو جوانوں کے اوپر کنسنٹریٹ کیا تھا. جوان کے ساتھ کام کرنا ایک اعتبار سے آسان ہے اور کئی اعتبار سے انتہائی سخت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی شخصیت کا خاصہ تھا کہ انہوں نے اس کام کو انجام دے دیا، اور اس دور کے اندر جب انجام دیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کچھ اور ویژن بھی اپنے ذہن کے اندر رکھے ہوئے تھے. میں خود آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، آج سے 19 سال پہلے ڈاکٹر صاحب نے جوانوں پہ جو کام کیا وہ میرا اپنے خیال ہے تقریباً 20 سے 25 سال کے اوپر محیط ہوگا. اس 20 سے 25 سال پر محیط کام کے نتیجے میں سینکڑوں ہزاروں جوانوں سے ان کا براہ راست انٹریکشن ہوا ہوگا. میں آپ کی خدمت میں صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا، ان سینکڑوں ہزاروں جوانوں کو جن کو ڈاکٹر نقوی نے کہیں نہ کہیں اپنے انٹریکشن میں رکھا ہوگا، کتنے جو ڈاکٹر نقوی جیسے 10% کام کو انجام دے سکیں؟ حتی 10%. کتنے پاکستان کے اندر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ڈاکٹر نقوی کے ساتھ اس زمانے میں انٹریکشن کیا ہوگا اور وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے ان کے 10% برابر کام کر لیا؟ یہ چیلنج ہے ہمارے سامنے. تو احسان محترم، بڑی شخصیت کا نام لینا آسان ہے، لیکن آپ بڑی شخصیت کے راستے پہ چلنے لگے اور آپ جوان یہاں پر تشریف فرمائے ان کے نام کے احترام میں، اگر آپ ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، نمبر ایک دینی شعور اعلی پیمانے کا، نمبر دو منصوبہ بندی کی خاصیت آپ کے اندر ہونی چاہیے، نمبر تین اجرا کے لیے جو صبر تحمل جرأت چاہیے وہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، نمبر چار جوانوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کے اندر ہونا چاہیے. اگر آپ ان چار پیرامیٹرز پہ کام نہیں کر پا رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر نقوی کے راستے پر چل رہے ہیں، میں کم سے کم شک کروں گا آپ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان پیرامیٹرز کے اوپر چلیں، چند نکات آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ابھی تک طالب علم ہونے کے ناطے، جس نے 30 سال ہو گئے طالب علمی کرتے ہوئے، چند چیزوں کو مجھے سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ ان چند چیزوں کو نہ لا سکے اپنے اندر، آپ قطعاً ان چار پوائنٹس کو اپنے اندر ایجاد نہیں کر پائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے، اگر آپ کے اندر دین کی عبودیت نہیں ہے آپ ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکیں گے. پہلی چیز جو آپ کو درکار ہے وہ دین کی عبودیت ہے، جس کو ہم بندگی کہتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں اللہ کی بندگیت پہلا عنصر نہیں ہے آپ ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے. میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں جنہوں نے عمدن آج صبح کی نماز نہیں پڑھی ہو اور زہر سے پہلے ڈاکٹر نقوی کی تبعیت کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو میں اس سے کہوں گا برادر اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. تم میں اگر اتنی بندگی نہیں آ سکی ہے کہ تم اللہ کی خاطر چند منٹ کی نیند اپنی ختم کرو، تم کہاں نقوی کے راستے پہ چل پاؤ گے؟ اللہ کی بندگی آپ کا پہلا عنصر ہے، آپ کے اندر اللہ کی بندگی ہونی چاہیے. اس کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ دین خدا ہے، اب مزاحمت کی گنجائش نہیں ہے، آپ کو دین خدا کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا افراد کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے، لیکن خدا کے دین کے سامنے ضرور تسلیم ہونا چاہیے آپ کو۔ اگر آپ بندگی نہیں کریں گے تو یہ تمام پیرامیٹر جو شہید نقوی کی شخصیت میں تھے، ان سب میں سر فہرست اللہ کی بندگی ہے۔ اگر وہ بندگی نہ کرتے تو ان کو جزیرے فاؤ پہ جا کر اپنی میڈیکل پریکٹس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں گئے تھے وہ ایران عراق کے محاذ کے اوپر اپنی خدمات کو پیش کرنے کے لیے؟ اگر اللہ کی بندگی نہیں تھی تو ساری زندگی اس نے اپنی زندگی کو ختم کر کے کیوں معاشرے کی خدمت کی تھی؟ پھر یہ اللہ کی بندگی تھی جو یہ کام کرواتی ہے، یہ اللہ کی بندگی ہوتی ہے جو بصیرت دیتی ہے۔ کیا کتابیں پڑھنے سے انسان اہل بصیرت ہوتے ہیں؟ آپ کسی کو بٹھائیے 5000 کتابیں پڑھائیں تو کیا 5000 کتابیں پڑھانے سے بہشتی اور مطہری بنتے ہیں؟ نہیں، ان چیزوں سے نہیں بنیں گے۔ پڑھنا ضروری ہے لیکن بندگی اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ آپ کو بندگی کرنی ہوگی، آپ بندے بنے اللہ کے، اور اس بندگی میں اپنے سفر کو مسلسل بڑھائیں، چاہے آپ کی عمر 80 سال کیوں نہ ہو گئی ہو، اپنی بندگی کے سفر کو بڑھائیے۔ بدقسمتی سے ہم لوگوں کے ساتھ معمولاً ایسا ہوتا ہے، جب ہم لوگ اجتماعیات میں نہیں ہوتے تو ہماری بندگی آگے ہوتی ہے، اور جب ہم اجتماعیات میں جاتے ہیں تو ہماری بندگی پیچھے چلی جاتی ہے۔ یہ نقصان کی علامت ہے۔ صرف پہلی چیز جو آپ کو چاہیے، آپ کو اللہ کی بندگی چاہیے، دین کی پیروی چاہیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احترام چاہیے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اور میرے اندر نہیں ہیں، ہم قطعاً ڈاکٹر صاحب کے راستے کو فالو نہیں کر سکیں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں۔ لہذا عزیزان محترم، یہ پہلا عنصر اہم ترین عنصر ہے، اور یہ سمجھ لیں یہ تمام کاموں کی ابتدا کی پہلی شرط قرار پائے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ دوسری چیز، آپ کی اکیڈیمکس میں آپ کا ٹاپ پہ ہونا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر نقوی کے راستے کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں آئی ہے کہ آپ اپنے اکیڈیمکس کو فالو کر لیں۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر ڈاکٹر نقوی کے سامنے کوئی بچہ ہے اور کہے میں آپ کا فالوور ہوں اور 4 دفعہ فیل ہو رہا ہے، 2 دفعہ فیل ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر نقوی اس سے کہیں گے پہلے اپنی تعلیم پوری کر لو۔ پروفیشنلی اکیڈیمک لیول کے اوپر آپ کا ٹاپ پر ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جس فیلڈ کو بھی پڑھ رہے ہیں، اس فیلڈ کے اندر آپ سے زیادہ اسٹرانگ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کی رینکنگ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہونی چاہیے، لیکن آپ کی محنت فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ضرور ہونی چاہیے۔ ریزلٹ ملے یا نہ ملے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کی محنت ٹاپ پہ ہونی چاہیے۔ آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں، آپ کمپیوٹرز میں، مینجمنٹ، میڈیسن، انجینئرنگ، سوشل سائنس، کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں، آپ اپنی محنت کو اعلیٰ ترین سطح کے اوپر انجام دیجئے۔ جو تحریک ڈاکٹر صاحب لے کر چلے، یہ تعلیمی اعتبار سے پسماندہ جوانوں کی بس کی بات نہیں ہوگی، یہ تعلیمی اعتبار سے تعلیم یافتہ لوگوں کی بات ہوگی۔ پھر آپ کو دوسرے مرحلے کے اندر، پہلے مرحلے میں آپ کی عبودیت۔ اور ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی بھی تقویٰ اور پرہیزگاری کو اکیڈیمک کمزوری کا کوئی عذر نہیں سمجھیے گا۔ چونکہ میں متقی پرہیزگار ہوں، لہذا میرے نمبر ختم بھی ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ تقویٰ پرہیزگاری علیحدہ فیلڈ ہے، اکیڈیمک ایکسلنس اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ کا تقویٰ اور پرہیزگاری عذر نہ بنے کہ آپ اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے نمبر خراب ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کا آپ احترام کرتے ہیں، وہ اپنے اکیڈیمک لیول کے اوپر، اپنے پروفیشنل لیول کے اوپر بہت ٹاپ کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے جو آپ کے اندر ہونی چاہیے اگر آپ ڈاکٹر صاحب کے راستے کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کی بندگی، نمبر دو اکیڈیمک ایکسیلنس، پروفیشنل پرفیکشن آپ کے اندر ہونا چاہیے، نمبر تین انسانی عادتوں میں آپ کو سر فہرست ہونا چاہیے۔ یہ تیسری فیکلٹی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر
جو کچھ بھی ہے گرا پڑا وہ دوسرے کے لیے، نہ پہلے کے لیے کچھ ہے نہ تیسرے کے لیے کچھ ہے. تیسری فیلڈ کیا ہے؟ انسانی عادتوں میں آپ کو سر فہرست ہونا چاہیے. انسانی عادتیں کسے کہتے ہیں؟ وقت کی پابندی، وعدے کی وفا کرنا، زندگی کے اندر نظم و ضبط کے اوپر چلنا، زندگی کے اندر مزید آگے بڑھتے رہنے کی طاقت صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. کوئی انسان آپ کو دیکھے آپ کی فکر سے قطع نظر آپ کو آئیڈیالائز کرے کہ نہیں اس کی زندگی کے نظم و ضبط کو دیکھتے ہوئے میں اس کو آئیڈیال سمجھتا ہوں. اگر آپ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں انسان محترم، اور میں سمجھتا ہوں آپ جو یہاں پہ تشریف فرمائے وہ ڈاکٹر نقوی کے چاہنے والے، اور جو کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو بعد میں ڈاکٹر نقوی کے چاہنے والے اور دنیا میں کہیں انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر دیکھیں گے، اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کی بندگی، پروفیشنل ایکسیلنس، اور تیسرا اچھی انسانی عادتیں، یہ آپ کے اندر جمع ہونا چاہیے. اچھی انسانی عادتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ بدقسمتی سے میں نے عرض کیا ہمارے ملک کے اندر ان چیزوں کو سکھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے. مثال کے طور پر نظم و ضبط آپ کے اندر ہونا چاہیے، آپ کو بے نظم نہیں ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے وقت کی پابندی کے اوپر، تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہم بعض سیمینارز وغیرہ کے اندر شرکت کرنا چاہتے ہیں، جاتے ہیں جہاں پر میڈیکل سائنسز کے ہوتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ وہاں پر اسپیکرز کو بہت ٹائم ملتا ہے، تو 5 منٹ یا 8 منٹ ملتا ہے، اور ہم جب دین میں آتے ہیں تو 5-8 منٹ تو بولنے والے کو گلا کھنکھارنے میں ہی لگ جاتا ہے. ٹائم کی یوٹیلائزیشن، وہ جب شہید ہوئے تو ان کی عمر صرف 42 سال تھی. 42 سال میں اتنا کام کر گیا کہ ہم 19 سال سے تو یاد ہی کر رہے ہیں صرف. اس نے ٹائم کو یوٹیلائز کیا نہ ہوتا تو 42 سال میں یہ کیسے کام ہو گئے سارے. اور اگر میں اور آپ ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کر رہے